أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جو بین الاقوامی نہیں مختلف ملکوں میں جو اجتماعات وغیرہ ہو رہے ہیں ان میں سے جن کی طرف سے دعا کی درخواست آئی ہے اور اعلان کرنے کا تقاضا ہے ان میں مجلس انصار اللہ ضلع کوئٹہ اور مجلس انصار اللہ ضلع چکوال کی دو روزہ سالانہ اجتماعات 1 ستمبر سے شروع ہیں اور آج خطبہ جمعہ کے ساتھ ان کا اختتام ہوگا. جماعت ہے احمدیہ ویسٹرن کینیڈا کا 17th جلسہ سالانہ کل 3 ستمبر بروز ہفتہ سے شروع ہو رہا ہے اور 2 دن جاری رہے گا. تعلیم الاسلام پبلک اسکول آسنور کشمیر نے 28 اگست کو جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا. اطلاع دیر سے ملنے کی وجہ سے اعلان نہ ہو سکا. انہوں نے بھی اس موقع پر پیغام کی خواہش کی تھی. ایک ابھی فیکس ملا ہے لجنہ کوماکی جاپان کا ایک روزہ سالانہ اجتماع 4 ستمبر بروز اتوار منعقد ہو رہا ہے. ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ جماعت کے سب اجتماعات کو محض للہ کرے اور محض للہ اجتماعات کی تمام برکتوں سے ان کو نوازے. جیسا کہ میں پہلے بھی بار بار یاد دہانی کرا چکا ہوں, خطبات کا جو سلسلہ جاری ہے اس کا گہرا تعلق سورہ جمعہ کی اس عظیم خوشخبری سے ہے, وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آخرین میں بھی بھیجے جائیں گے جو ابھی تک ان اولین سے مل نہیں سکے. یعنی ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب کہ وہ آخرین پیدا ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ان اولین سے ملا دے گا. میں جماعت کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس ملانے کے لیے ایک بہت عظیم اور مضبوط پل کی ضرورت ہے, اور یوں ہی کہانیوں کی طرح فرضی طور پر نہیں ملائے جائیں گے بلکہ اس کی ایک معقول وجہ دکھائی دے گی اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آخرین اولین سے مل گئے ہیں. وہ ملانے والا پل کہہ لیجئے یا مضبوط رسی جس کے ذریعے سے آپ کا اولین سے رابطہ ہونا ہے, وہ خلق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنوں پر محنت فرمائی اور دن رات جان فشانی کے ساتھ آپ نے اپنے صحابہ کے اخلاق کو درست فرمایا, اور کچھ آپ کی فطری طور پر آپ کے حسن میں ایسی شان تھی کہ محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اس لیے بہت سے اشاق تھے جو آپ کے حسن سے گرویدہ ہو کر از خود ہی آپ ان کی ذات میں منتقل ہوتے چلے جاتے تھے, یعنی نور محمدی उनमें शरारत करता जाता था। अब भी वही दौर है इन मानों में कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को असर नौ जिंदा सूरत में दिखाएं। और आ हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो आने वाला एक ऐसा शख्स होगा कि अगर ईमान सुरैया पर भी चला गया तो उसे ज़मीन पर खींच लाएगा। बस ईमान का दोबारा ज़िंदा होना और खुल्क मोहम्मदी का सीरत में सरायत कर जाना, इंसानों की सीरत में सरायत कर जाना, दरहकीकत एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसाहे और आपके आमाल हसना के हवाले से जो मैं खुतबात का सिलसिला दे रहा हूँ, इसको इनको तवज्जो से सुने और इन पर गौर करें, और जहाँ तक तौफीक मिले दुआओं के साथ सब्र के साथ अल्लाह ताला से नमाजों के ज़रिए मदद मांगते हुए इन तमाम अख्लाक को अपनाएं जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्लाक थे। उन तमाम अख्लाकी नसीहतों पर अमल फरमाएं जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई। हज़रत अबू अमामा बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुल्मन किसी मुसलमान का हक मार ले अल्लाह ताला उसके लिए दोज़ख की आग मुकद्दर कर देता है और जन्नत उस पर हराम कर देता है। अब ये एक ऐसी बात है जो इस ज़माने का रोज़मर्रा का दस्तूर बन चुकी है, और बड़ी कौमें अगर हक मारती हैं तो कौमी हिसाब से मारती हैं, इनफरादी अखलाक के लिहाज से इनका मर्तबा मशरफी कौमों के मुकाबले पर बहुत ऊंचा है, लेकिन कौमी जुल्म सितम में किसी तरह किसी से पीछे नहीं। मगर बहरहाल जहाँ फर्दन फर्दन किसी के हकूक की अदायगी का सवाल है, सच बोलने का सवाल है, लेन देन में दयानतदारी का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं कि मगरबी अकवाम मशरक़ी अकवाम के मुकाबले पर गैर मामूली तौर पर इस्लाम के करीब हैं, और ये वो खुशकुन पहलू है जिसको देखकर इनके लिए निजात की उम्मीद पैदा होती है। मगर वो मशरक़ी अकवाम जो दिन रात मज़हब का प्रचार करती हैं, मज़हब के नाम पर हर किस्म की ज़्यादती भी जायज़ समझती हैं, अपने नफ्स पर ज़्यादती की कायल नहीं हैं, अपने नफ्स को ज़िबा करके खुदा के हुजूर हाजिर कर देने की कायल नहीं हैं, जहाँ उनके ज़ाती मफादात का कौमी मफादात से टकराव हो, जहाँ उनके ज़ाती मफादात का मज़हबी मफादात से टकराव हो, आला रूहानी अकदार से तसादुम हो, वह हमेशा आला अकदार को अपनी जलील अदना अकदार पर क़ुरबान करती चली जाती हैं। ये वो गहरा नक्श है जो लेन देन के मामलात में सबसे ज़्यादा कड़ी सूरत में दिखाई देता है। लेन देन के मामलात में हमारे अक्सर मशरक़ी ममालिक में इतनी कड़ी सूरत है, इतनी मकरूह सूरत है कि वो सूरत हाल देखकर यकीन नहीं आ सकता कि इन सोसाइटियों का हकीकतन मज़हब से कोई ताल्लुक है। हमारे सुपुर्द अगर हम आखरीन हैं, अगर हम वही हैं जिनका सूरह जुमा में ज़िक्र फरमाया गया, ना सिर्फ अपने खुल को आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल के मुताबिक करना है, बल्कि इन तमाम कौमों के अखलाक में भी पाक तब्दीली पैदा करना है, और ये हमारी बेसत का अव्वलीन मकसद है। बस इस पहलू से जमात में जहाँ दाग दाग ये कमज़ोरियाँ दिखाई देती हैं उससे गैर मामूली तकलीफ़ पहुँचती है। कोई कह सकता है कि निस्बतन ये चादर सफ़ेद है, मगर यहाँ निस्बत का मामला एक धोखे वाला मामला है। जब आप कहते हैं जमात अहमदिया निस्बतन बेहतर है तो मुवाजना करते हैं उन बदों से जो तमाम तर बदियों में डूबे पड़े हैं, उनके मुकाबले पर तो अच्छा होना कोई खूबी और तारीफ़ की बात ही नहीं है। उस पर तो यही मुहावरा सादिक आता है कि अंधों में काना राजा, काना होना एक ऐब है और ऐब ही रहेगा। हाँ, अगर अंधों की दुनिया में उसको राजा मुंतखब कर लिया जाए तो ये मुआवजा करके कि देखें अंधों का राजा है, आप उसके ऐब को दूर तो नहीं कर सकते। बस मुआवजा करना है उनसे जिनसे खुदा ने किया है। یعنی اولین سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، والذین معہ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تھے جنہوں نے آپ سے اخلاق سیکھے، ان سے جب موازنہ کریں تو اپنی نیکیاں بھی داغ داغ دکھائی دینے لگتی ہیں. بس ترقی کی خاطر اور ان اعلیٰ مراتب کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھے ہیں، مگر ہاتھ بڑھانا اور چند قدم اس طرف بڑھنا ہمارا کام ہے. آپ پر لازم ہے کہ اخلاق مصطفی کو اپنائیں اور ان سے چمٹ جائیں، اسے وہ رسی سمجھ لیں، وہ عروہ سمجھ لیں، جس پر ہاتھ ڈال آ جائے تو پھر وہ ہاتھ الگ نہیں ہوا کرتا. بس اخلاق مصطفی کو ایسا اپنی جان سے لگا لیں، اس مضبوطی کے ساتھ اس پر ہاتھ ڈال دیں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس ہاتھ کو اخلاق مصطفی سے جدا نہ کر سکے. یہ وہ مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کی اہمیت بار بار بیان کرنی پڑتی ہے، بار بار یہ تمہید آپ کے سامنے پیش کرنی پڑتی ہے، تاکہ آپ محض اس کو ایک عام درس نہ سمجھ لیں، اس اعلیٰ مقصد کے ساتھ ہمیشہ اس کا ربط پیش نظر رکھیں، اس کا تعلق ہمیشہ آپ کے سامنے رہے، پھر ان باتوں کو سنیں اور ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں. لین دین کے معاملات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، مجھے جماعت احمدیہ کی طرف سے بھی ہمیشہ تکلیف دہ خبریں ملتی رہتی ہیں. ایسے افراد کی شکایتیں آتی ہیں، بعض دفعہ اپنے، بعض دفعہ غیر کرتے ہیں، بعض دفعہ غیر مسلمان اور غیر احمدی مسلمان، اور بعض دفعہ غیر مسلم بھی طانہ دیتے ہیں. چنانچہ ہندوستان سے بعض دفعہ مجھے غیر مسلموں کے طانے ملے کہ ہم نے تو سنا تھا آپ کی جماعت بہت خدا ترس جماعت ہے، نیک جماعت ہے، اور ان کے جس جماعت کے اس فرد نے ہم سے یہ معاملہ کیا. جب تحقیق کرائی گئی تو اس غیر مسلم کی بات سچی نکلی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جماعت احمدیہ میں جماعت سے تعلق قائم رکھنے کا اتنا گہرا جذبہ ہے کہ اگر ان کو یہ خطرہ محسوس ہو، بعض دو انسانوں کو جو بعض باتوں میں کمزوری دکھاتے ہیں، کہ اس کے بعد ہماری علیحدگی ہے، تو پھر وہ حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ علیحدگی کی نوبت نہ آئے. ایسے لوگوں کو جب میں نے لکھا اور ان کو علم ہوا کہ بات مجھ تک پہنچ چکی ہے، تو کسی کمیشن بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی اور جھگڑے کو طول دینے کی ضرورت نہیں پڑی، از خود انہوں نے استغفار کیا، توبہ کی، وہ رقمیں جو دبا بیٹھے تھے ادا کیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو ایک خطرناک ٹھوکر سے اللہ تعالیٰ نے نجات پانے کی توفیق ملی. یہاں جرمنی سے بھی ایک دفعہ ایک ہندو عورت نے مجھے لکھا کہ فلاں شخص پر، وہ جماعت احمدیہ کا ممبر ہے، میں نے احسان کیا، اس کے ساتھ یہ حسن معاملات کیا، اور اس نے پھر یہ مجھے بدلہ دیا کہ اتنے میرے پیسے دبا کے بیٹھ گیا ہے، جب اس کی ضرورت تھی محض اس لیے کہ میں احمدیوں سے تعلق تھا اور میں جانتی تھی کہ احمدی عام انسانی معاملات میں باقی سب سے بہتر ہیں. اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس پر بھروسہ کیا، بلکہ احسان کا معاملہ کیا. تو بہت ہی یہ تکلیف دہ صورتحال میرے سامنے آئی، اور ایسی اور بھی آتی رہتی ہیں، اگرچہ کم ہیں مگر ہیں ضرور. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو غور سے سن لیجئے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلمن کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ مقدر کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے. اس پر ایک شخص نے عرض کیا، حضور اگر وہ تھوڑی سی چیز ہو تو پھر بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، چاہے پیرو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، معمولی بھی ہو تو اس کی یہی سزا ہوگی. لیکن یہاں لفظ مسلمان سے آپ کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوں. دوسری احادیث میں بالبداہت یہ ذکر ملتا ہے کہ مسلمان کے لیے کسی انسان کا حق مارنا ہی بھی دوزخ کھانے کے مترادف ہے. بس بعض دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مسلمانوں میں اسلام کی محبت کے تقاضے کے پیش نظر ان کو خصوصیت سے ایک تحریک کرنے کی خاطر اور ایک چیز کی کراہت بتانے کے لیے. جو شخص اپنے بھائی کو نہیں چھوڑے گا, غیر کو اس سے کیسے امن مل سکتا ہے؟ بس یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آن حضور کا مقصد یہ ہے کہ تم مسلمان کا مال نہ کھانا بلکہ غیروں کے کھا جانا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پر قرآن لعنت ڈالتا ہے اور یہود کی مثال لعنت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنوں کے تو بے شک حقوق ادا کرو, غیروں کے پیسے جتنے کھا جاؤ, سب تم پر حلال ہے. یہ ویسی بات ہے جیسے پاکستان کے بعض مولوی فتوی دیتے پھرتے ہیں اور کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ جس جس نے بھی کسی ایم جی کے پیسے دینے ہیں وہ نہ دے, وہ اس پر اس ایم جی پر حرام ہے اور جس نے دینے ہیں اس پر حلال ہو چکے ہیں. تو یہ وہ بدبخت یہود کی خصلت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور قرآن اس عادت پر لعنت ڈالتا ہے کہ اپنوں کے پیسوں کے ساتھ تو ٹھیک معاملہ کرو اور غیروں کے پیسے ہضم کر جاؤ. یہ ایک ایسی مکروہ چیز ہے جس کی مثال قرآن کریم نے کھول کر بیان کر دی. بس احادیث نبویہ کو قرآن سے الگ کر کے ان کو سمجھنا ایک جہالت ہے اور احادیث پر ظلم کرنے کے مترادف ہے. بس جہاں بھی مسلمان کا لفظ آیا ہے وہاں گہرائی سے اس مضمون میں ڈوب کر سمجھنا چاہیے کہ کیوں فرمایا گیا ہے. مراد یہ ہے کہ جو شخص ایسا بدنصیب ہو کہ اپنے جیسے اپنے بھائی اپنے مسلمان کے پیسے بھی مار جاتا ہے, اس سے غیروں کے معاملات میں انصاف کرنے کی کوئی دور کی بھی توقع نہیں کی جا سکتی. وہ تو سارے بنی نوع انسان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. بس لفظ مسلمان کہنا اس موقع پر غیر کے مال کھانے کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ غیر کے مال کھانے کے سے روکنے کے لیے ایک عمدہ نصیحت کا طریق ہے جسے اسلام کی محبت کو اکسا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے استعمال فرمایا ہے. بس فرمایا کہ جو شخص ظلمن کسی مسلمان کا حق مار لے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ مقدر کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, اور یہ حدیث بخاری کتاب البیوع سے لی گئی ہے, اور پہلی حدیث جو میں نے پڑھی تھی وہ مسلم کتاب الایمان سے اخذ کی گئی تھی. حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں انہیں اختیار ہے کہ وہ سودا فسخ کر دیں, اور اگر خرید فروخت کرنے والے سچ بولیں اور مال میں اگر کوئی عیب یا نقص ہے تو اسے بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس سودے میں برکت دے گا, اور اگر وہ دونوں جھوٹ سے کام لے کر کسی عیب کو چھپائیں گے یا ہیرا پھیری سے کام لیں گے تو اس سودے سے برکت نکل جائے گی. اس میں دو تین نصیحتیں ہیں لین دین کے معاملات کی, ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے, روزمرہ کا اپنا فطرت ثانیہ کی طرح کا دستور بنا لینا چاہیے. ایک تو یہ کہ جب تک سودا ہو رہا ہے اور اگر افہام تفہیم ہو بھی گئی ہے, ہاں کہہ بھی دی گئی ہے, اگر اٹھنے سے پہلے کوئی شخص وہ سودا فسخ کر دیتا ہے تو اس کو حق ہے, لیکن اٹھنے کے بعد جب جدائی پڑ جائے پھر اس کو حق نہیں ہے کہ اس سودے کو فسخ کرے. دوسری بات یہ فرمائی گئی ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے سچ بولیں, یعنی اپنے اموال کے عیوب بھی بیان کریں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ جس کی ڈھیری ہے گندم وغیرہ کی جنس کی, اس میں جو خراب دانے ہیں وہ اوپر کر کے پیش کرے, اور جو کمزور دانے ہیں یا خراب ہیں یا بھیگے ہوئے ہیں ان کو خشک دانوں میں چھپائے نہیں. چنانچہ خلفاء کا بھی یہی دستور تھا کہ نگرانی فرماتے تھے کہ منڈیوں میں یہ دھوکہ نہ ہو کہ اچھے دانے صحت مند دانے اوپر رکھے گئے ہوں اور خراب دانے نیچے دبائے گئے ہوں. हमारे यहाँ तो माशरे में रोज़मर्रा का दस्तूर ही ये है, फलों की पेटियाँ सजाई जाती हैं तो अच्छे फल चुनकर ऊपर रखे जाते हैं और सारे गंदे नीचे डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद जब खोलने वाला देखता है तो बाद में पता चलता है किस बात का सौदा कर बैठा है। तो बद्यांती के सौदे ने सारे मुआशरे को गंदा कर दिया है, किसी चीज़ का एतबार नहीं रहा। यूरोप में देखें कभी इस मामले में धोखे से काम नहीं लेते, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है वही अंदर भी होगी, आखिरी तह तक वही चीज़ निकलती चली जाएगी। बस जमात अहमदिया को इस मुआशरे में रहकर इस नेकी में भी इनसे आगे निकलना चाहिए। जब कौमों में इक्तसादी बहरान पैदा होते हैं तो बाज़ अखलाक के अखलाक जो इक्तसादी तजर्बे के नतीजे में हासिल होते हैं और इक्तसादी तरक्की के नतीजे में हासिल होते हैं वो रफ्ता रफ्ता कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इनके अखलाक हमसे बहुत अच्छे हैं इन बातों में, मगर इनकी बुनियाद मज़हब नहीं है बल्कि सैकड़ों साल का इक्तसादी तजर्बा है। इक्तसादी तजर्बे ने इनको बाज़ उसूल सिखाए और उनसे इन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन जब इक्तसादी बहरान पैदा हों तो गैर मजहबी कौमों के ऐसे अखलाक भी हाथ से निकलने शुरू हो जाते हैं, इनकी बखा की कोई ज़मानत नहीं होती। मजहबी कौमों में फ़र्क यह है कि अगर वो सच्ची हों, अगर वाक़ियतन अल्लाह से ताल्लुक़ हो तो इक्तसादी बेहतरी या इक्तसादी बदहाली का उनके अखलाक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हर सूरत में हर हाल में वो अपने आला अखलाक पर कायम रहते हैं। बस जमात जर्मनी में खसूसियत से जहाँ अब अहमदी तिजारत की तरफ मायल हो रहे हैं, मैं उनको नसीहत करता हूँ और ये नसीहत सब दुनिया के लिए है, मगर आज मैं चूँकि जर्मनी से ख़िताब कर रहा हूँ इसलिए जमात जर्मनी अव्वलीन मुखातब है। अपने तिजारत के मामले में एक ऐसा नुमाया किरदार दिखाएं कि वो ज़र्बुल मसल बन जाए, और हर तिजारत करने वाला जो अहमदी से तिजारत करे उसे कामिल यकीन हो कि अहमदी कभी धोखा नहीं देता। और उसके नतीजे में अल्लाह ताला फरमाता है कि बरकत पड़ेगी, और अगर ये ना करोगे तो तुम्हारी बरकतें ज़ायल हो जाएंगी। इसलिए खा रूहानी तौर पर अल्लाह की रज़ा हासिल करने की खातिर ये काम करें, खा अक़ल से काम लें, दोनों का नतीजा एक ही निकलता है। अक़ल से काम लें तब भी इसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि तिजारतों में बरकत पड़े तो हज़रत अब्दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल करें और कामिल सच्चाई से और साफ गोई से काम लें, अपने माल का जो नक्श है वो बताया करें, और फिर जो सौदा होगा वो यकीनन उस मौके पर ही बरकत का मूजिब नहीं बल्कि आइंदा भी हमेशा आपके लिए बरकत का मूजिब बनेगा। ये एक अकल की बात है, लेकिन महज अकल का सौदा मोमिन अकलमंद के लिए काफ़ी नहीं। उलुल अलबाब की यानी मोमिन, वो मोमिन जो अकल रखते हैं उनकी जो तारीफ कुरान करीम ने फरमाई है उससे पता चलता है कि इनकी अकल हमेशा इनको खुदा की तरफ ले जाती है। यानी दुनिया के सौदे करने वाले भी अकल वाले होते हैं, वो फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन मोमिन और उस दुनियादार अकलमंद में फ़र्क है। मोमिन अकल वाला बहुत बड़ी कीमत लगाते हैं अपने सौदे की, और जहाँ एक तरफ कुछ नुकसान उठाने पर आमादा हो जाता है वहाँ अल्लाह ताला की रज़ा का सौदा कर लेता है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। बस आप जब नेक रविश इख्तियार करें, साफ गोई इख्तियार करें, तिजारत में दयानतदारी से काम लें तो महज दुनियावी फ़ायदे की खातिर नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा की खातिर ऐसा करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान भी होता चला जाए तो आपके कदम डगमगाएंगे नहीं, आप पर किसी किस्म का जलजला नहीं आएगा, आप कामिल तवक्कुल के साथ उस राह पर गामजन रहेंगे। और यही आला अखलाक की सबसे अच्छी मिसाल है, जिन अखलाक को दुनिया के कोई बदलते हुए हालात किसी तरह भी डगमगा नहीं सकते। वो साहिब खुल्क लोग हैं जिनके साथ होने का खुदा वादा फरमाता है, और इन लोगों की तकदीरें बदली जाती हैं। इनमें से इनफरादी तौर पर भी लोग बिलाखिर خدا تعالیٰ کی برکتوں کا موجب مورد بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انعامات اور فیوز پاتے ہیں، اور قومی طور پر بھی یہ قومیں تمام دنیا میں تمام دوسری قوموں پر غالب آ جاتی ہیں. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ پر بھی غور کر کے دیکھیں، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین نے سب دنیا کے دینوں پر غالب آنا ہے، اور دین یہی روش، مسلک، اخلاق، مذہب کا نام ہے. بس اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہیں تو وہ کیا اسلام ہوگا جو دنیا پر غالب آئے گا؟ محض اسلام کا نام غالب آئے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو نام میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے پہلے سے خبر دے رکھی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا محض نام رہ جائے گا، اور ایسے لوگ بڑے بدنصیب ہوں گے، ان کے علماء دنیا کی بدترین مخلوق ہوں گے. تو نام سے فرق نہیں پڑا کرتا. اگر اسلام نے غالب آنا ہے اور ہر طرف اسلام نے پھیل جانا ہے، اور خلق محمدی ساتھ غالب نہیں آتا، اور خلق محمدی گلی گلی گھر گھر عام نہیں ہو جاتا، تو اسلام کے اس نام کی فتح میں خدا تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. بس اپنے اخلاق کی حفاظت کریں. اور جہاں تک لین دین کا معاملہ ہے، جیسا کہ میں کھول کھول کر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اگر عقل استعمال کرنی ہے اور محض سودے کی بات کرنی ہے، تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے ہٹنا اپنا سراسر نقصان کرنا ہے. اور اگر مومنوں والے اولو الالباب بننا ہے، وہ صاحب عقل جو ہر سودے پر خدا کی رضا کو خرید لیا کرتے ہیں، تو پھر دنیا کے فائدے تو آنے ہی آنے ہیں، لیکن دن بہ دن آپ کا قدم اللہ کی رضا جوئی کی راہ پر آگے بڑھتا چلا جائے گا. اللہ ہمیں اس اعلیٰ سودے کی توفیق عطا فرمائے. روزمرہ کے جو دستور ہیں سودوں کے، ان میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باریک نصائح فرمائی ہیں، اور دل حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کس طرح آج سے 1400 سال پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقی ضرورتوں کا اس قدر باریکی سے خیال رکھا ہے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی امکانی چیز ایسی نہیں جسے نظر انداز کر دیا گیا ہو. روزمرہ جو تجارتیں ہوتی ہیں، بازاروں میں جو دستور عام طور پر رائج ہیں، باہر سے سودے لانے والے سودے لا رہے ہیں، مارکیٹوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کے ساتھ شہر والے کیا سلوک کرتے ہیں، ان سب باتوں پر آن حضور کی نظر تھی. بخاری کتاب البیوع میں درج ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہر کا رہنے والا دلال بن کر دیہات سے تجارتی سامان لانے والے کا سودا بیچے. اب یہ دیکھنے میں تو کوئی معیوب بات نہیں ہے، ایک شہر کا شخص کسی دوسرے دیہاتی کے مال کا سودا دلال بن کر بیچے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن جیسا کہ میں باقی باتیں بھی بیان کروں گا، غور کریں گے تو آپ کو ان کی حکمت سمجھ آ جائے گی. اسی طرح آپ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ صرف بھاؤ بڑھانے کے لیے بولی دی جائے. آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، اور نہ اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر پیغام بھجوائے، اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ اس غرض سے نہ کرے کہ تا وہ اس کی جگہ لے اور اس کا حصہ اپنے برتن میں ڈالے. ایک اور روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلے کو آگے جا کر ملنے اور سودا کر لینے سے منع فرمایا. اسی طرح اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شہر کا رہنے والا دلال بن کر دیہاتی کا سامان بکوائے. یہ باتیں بہت گہری حکمت سے تعلق رکھتی ہیں، اور تجارت کو ہر قسم کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے بہت ہی اہم نصائیں ہیں. جب دیہاتی سودے لے کر شہروں میں پہنچتے ہیں، تو اگر ان کو آگے بڑھ کر کچھ تاجر ملنے نہ ملیں اور منڈیوں تک اسی طرح پہنچنے دیں، تو جیسا مال جس طرح ہے موازنے کے طور پر سب کے سامنے آ جاتا ہے. اور منڈی میں چونکہ ہر قسم کے مال پہنچتے ہیں اور ہر جگہ کے مال پہنچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں جو سودا ہے وہ آنکھیں کھول کر ہو رہا ہے،
अच्छे बुरे का भाव का हाल मालूम हो चुका होता है और जो कीमत तय होती है वो कुदरती और तभी इक्तसादी कवानीन के ताबे तय होती है। उसमें कोई शिकवा नहीं, किसी किस्म के धोखे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर एक दलाल किसी देहाती का सामान मंडियों में पहुंचने से पहले प्राइवेट तौर पर फिर के बेचना शुरू करे तो उसमें कई किस्म की खराबियां हैं जो रोज़मर्रा हमारे सामने आती रहती हैं। अव्वल, ऐसा दलाल चापलूसी की बातें करके खरीदने वाले को ये धोखा देता है कि मैं सस्ता दिलवा रहा हूं तुम्हें, और अगर मंडी में माल आ गया तो फिर तुम्हें नहीं मिलेगा इस कीमत पर, इसलिए अभी सौदा कर लो वरना मारे जाओगे। और वो सौदा करके मारा जाता है, क्योंकि अक्सर ये लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और बाज़ दफ़ा दोनों से धोखा कर रहे होते हैं। वो ज़मींदार बेचारे को कह रहे होते हैं कि तुम्हारा माल हम बड़ी कीमत पर बिकवाएंगे और उधर से और कीमत वसूल करते हैं, उस बेचारे को जाकर और कीमत देते हैं। तो ये एक धोखेबाजी का निज़ाम को फ़रूग देने वाली बात है। इसलिए महज दलाली मना नहीं है, मगर दलाली वो हो जो सबके सामने मंडियों में हो, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मख्फी दलाली जो मार्केट को बाईपास करके धोखे के तौर पर की जाए और हकीकत पर पर्दा डालकर की जाए, वो धोखा दही है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारीक निज़ा यहाँ तक भी पड़ी और इन मख्फी धोखों से भी आपने हमें मुतनब्बे फरमा दिया। हालांकि सरसी नज़र में ये बात अजीब लगती थी कि शहर वाला देहात की दलाली कर रहे तो क्या नुकसान है। असल में आला तिजारत के असूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे सिखा दिए हैं कि आज की दुनिया में भी वही असूल इतलाक़ पा रहे हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं है। मंडियों की आज़ादी की हिफाजत है जो आज़ाद तिजारत को फ़रोग देती है। अगर मंडियां आज़ाद ना हों तो तिजारत आज़ाद नहीं रह सकती। और फिर मंडियों में भी ये नसीहत कि जो बुरा माल है वो उसको बुरे माल के तौर पर दिखा के सामने पेश करो, जो ख़राब माल है उसको ख़राब और जो अच्छा माल है उसको अच्छे माल के तौर पर अलग दिखाओ। फिर जो सौदे हों, एक आदमी ताजर फिर के देखता है, वो मुआवजा सही कर सकता है, फिर जो सौदा करता है वो आंखें खोल कर करता है ये मालूम करके कि मुझ में किस कीमत पर बेचने की इस्तेआत है। लेकिन बाद बदनसीब ऐसे होते हैं जो वहाँ से अलग अलग सुथरा माल लाते हैं और यहाँ आके मिला देते हैं। चुनाचे पाकिस्तान में मैंने ये भी देखा है, बाज़ ज़मींदार जो आलुओं की या प्याज़ों की तिजारत की काश्त करते हैं, ख़ास तौर पर बहुत बड़े बड़े ऐसे खेत हैं, ऐसे ज़मींदारे हैं जो साहिवाल वगैरह की तरफ रिवाज पा चुके हैं, वहाँ अराई महाजरीन ज़्यादातर इन कामों में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। और ऐसे फार्म्स भी मैंने जाके देखे हैं, बहुत ही सुथरे फार्म्स हैं, बे इंतहा मेहनत की गई है और उसके नतीजे में आम आलू के मुकाबले पर बहुत बड़े बड़े साइज़ का आलू पैदा होता है, बहुत बड़ा अच्छा प्याज वगैरह वगैरह। फिर वो उनको करीने से अलग अलग लगाते हैं और अलग अलग बोरियों में अलग अलग कीमतों के साथ मंडी में पहुंचाते हैं। वहाँ से ताजर ख़रीदते हैं, बाज़ चिनोट लेके आते हैं, बाज़ रवा ले जाते हैं, कोई लालियाँ ले जाते हैं और फिर दोबारा मेहनत करते हैं, बड़ों के साथ मोटों के साथ पत्थर छोटों को मिला देते हैं और गटमट करके फिर बेचारे एक और मेहनत करते हैं, फिर मोटे मोटे बाज़ निकाल के ऊपर रख देते हैं। जो मेहनत बेचारों ने की, जो शराफत का सलूक किया, सबका सत्यानाश कर देते हैं और समझते हैं कि हम कमा रहे हैं। एक तो खुदा का अजाब कमा रहे हैं, जैसा कि रसूल सल्लम ने फरमाया खुदा की नाराज़गी कमा रहे हैं, ये तो दुरुस्त है, मगर अमलन ज़्यादा देर तक ये ताजर पनप नहीं सकते। साफ पता चल जाता है लोगों को, एक सौदा हुआ, दो सौदे हुए, आखिर बिल आखिर थक कर लोग इन लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं। और जो ताजर साफ सुथरा हो, जिसकी बात का एतमाद हो, जिसका माल वही हो जाए वो बयान करे, उसकी तिजारत ज़रूर पनपती है और बिलाखिर वही ताजर है जो सब दूसरों पर गालिब आ जाता है। बस खुदा की रजा का सौदा करना हो یا دنیا کے تجارت کے اصول سیکھنے ہوں تو سودا سکھانے والا ایک ہی ہے, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر سودوں کے گر آپ کو محمد رسول اللہ سے ملیں گے, اور ان گروں کو سمجھ کر دل میں لگا کر اپنا لیں گے تو پھر آپ کا تعلق اولین سے بنے گا. پھر وہ پل تعمیر ہوں گے جن کے ذریعے اولین اور آخرین ملا دیے جائیں گے, اور ضرور ملائے جانے ہیں, ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت بالکل بیکار اور بے معنی ہو جاتی ہے. اور یہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ایسے شخص کو منتخب کرے جس کا آنا یا نہ آنا برابر ہو جائے. بس آپ پر صداقت احمدیت کا ان معنوں میں انحصار ہے. اگر آپ نے یہ صداقت اپنے اعمال سے ثابت نہ کی تو خدا نے تو ضرور کرنی ہے. اس لیے قومیں بدلائی جائیں گی, آپ کی جگہ کچھ اور لوگ آئیں گے جن کو خلق محمدی اپنانا ہوگا, اور خدا کی تقدیر ان کو اپنانے میں مدد دے گی. پھر وہ اولین اور آخرین ملانے کا ایک زندہ ثبوت بن جائیں گے. بس ان باتوں کو چھوٹی نہ سمجھیں, بہت گہری ہیں, اور ان کے نتیجوں میں قوموں کی کایا پلٹ جایا کرتی ہے. اب بیاہ کی بات ہو رہی تھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کوئی عورت اس شرط پر شادی نہ کرے کہ اس کا خاوند اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے. اور یہ باتیں ہمارے ملک میں عام پائی جاتی ہیں. احمدیوں میں دوسری شادی بہت کم پائی جاتی ہے, مگر جتنی بھی ہے ان میں یہ تکلیف دہ باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. بعض عورتیں کہتی ہیں کہ پہلی بیوی کو طلاق دو گے تو ہم شادی کریں گے, اور بعض بدنصیب مرد نئی دلہن کے چاؤ میں پہلی بیوی کو یا طلاق دے دیتے ہیں یا یہ وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم کل معلقہ چھوڑ دیں گے, ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. پہلی بیوی تو حرام خود ہی کر لی, دوسری بھی حرام ہو گئی. اس لیے بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایسی پہلی بیوی دی تھی, اس کو تم اپنے منہ سے حرام کر بیٹھے, اور جو دوسری کی اس کو اللہ نے آپ پر حرام کر دیا. بس یہ جہالت نہ کیا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان کا گہری نظر سے مطالعہ کر کے ان پر عمل کریں. اسی میں برکت ہے, اسی میں معاشرے کا حسن ہے, اور آپ نے لازماً ایک حسین معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے, ورنہ آپ کا کوئی سودا نہیں کرے گا. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جہاں عورتوں کا تعلق ہے عورتیں بھی اس بات کو سمجھیں کہ ناجائز غیر اسلامی شرطیں نہ لگایا کریں, اور مرد یہ سمجھیں کہ اگر وہ لگاتی ہیں تو ان کی قطن پرواہ نہ کریں. محض بھاؤ بڑھانے کے لیے بولی نہ دی جائے. بعض لوگ منڈیوں میں یہ کرتے ہیں کہ بھاؤ بڑھانے کے لیے باقاعدہ آدمی مقرر کیے ہوتے ہیں کہ جب بولی آئے گی فلاں بول اتنی آئے تو تم اس سے زیادہ کچھ اور کر دینا, پھر اس سے زیادہ کچھ اور کر دینا. پھر وہ جب اس بولی تک پہنچ جاتے ہیں, اور اگر وہ اپنا ہی جعلی آدمی ہو اور اس پر بات ٹھہر جائے تو وہی چیز پھر دوبارہ منڈی میں بکنے آتی ہے, کیونکہ وہ خریدار تو کوئی ہوتا نہیں, وہ تو مصنوعی خریدار ہوتا ہے. اور یہ جو رواج ہے یہ بہت سا بعض یورپین جو نیلامی کی مارکیٹس ہیں ان میں بھی راہ پا گیا ہے, اور وہاں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مصنوعی طور پر بولی بڑھائی جاتی ہے, اور بعد میں جب وہ چیز اپنے ہی خرید لیں جنہوں نے خریدنا نہیں ہے اصل میں, تو پھر دوبارہ وہ اگلی دفعہ آپ منڈی جائیں گے تو پھر وہی لگی ہوگی. تو یہ دھوکے بازیاں ہیں, تکلیف کی چیزیں ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت بڑھانے کی خاطر بولی نہ دی جائے, اور مصنوعی طور پر سجا کر چیز نہ پیش کی جائے. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا قصہ, وہ ہے لطیفہ لیکن بعد جان گزی دل نشین کرنے کے لیے اچھا دلچسپ واقعہ ہے. ایک شخص ایسی منڈی میں اپنی گھوڑی بیچنے کے لیے لے کے گیا. گھوڑی کیا تھی, ٹٹو تھی بالکل, برا حال, کھال ہڈیوں سے چمٹ کے سوراخوں میں داخل ہوئی, پسلیاں گنی جاتی تھیں. تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ہمارے بیچنے کے دستور کو تو سمجھو, منڈیوں کے آداب سمجھو, پھر لے کے جاؤ, بیوقوفوں والی بات ہے, اس طرح تم لے کے جا رہے ہو, کون دام ڈالے گا؟ اس نے کہا پھر تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں. उसने कहा इसको माया लगाओ, अच्छी तरह माया लगा के तो धूप में खड़ा कर दो, जब वो अकड़ेगी माया तो उसकी खाल तन कर, जिस तरह मरे हुए गधे की खाल हो जाती है, इस तरह वो फूल कर सारे उसके ऊपर ऐप ढांप देगी और तनी हुई खाल में अंदर घुसने की तो गुंजाइश कोई नहीं होती, तो अच्छी खोड़ी मजबूत तवाना दिखाई देगी, जाके बेच देना, अच्छा भला सौदा हो जाएगा। तो उस बेचारे ने कुछ माया पे सरमाया लगाया और काफी लगा दी, और जब वो मंडी पहुंचा तो पूरी घोड़ी फूली हुई जिस तरह अफारा हुआ हो उस तरह उसकी शक्ल बनी हुई, और देखने वाले देखते थे, पता भी लग रहा था कि माया लगी हुई है, ये तो नहीं कि सेहतमंद घोड़ी और माया वाली घोड़ी में फर्क ही नजर ना आए, तो लोग आके देख के चले जाते थे। आखिर एक गाहक पड़ा, उसने आगे पीछे से फिर के देखा, दिलचस्पी ली और उसने कहा शुक्र है अब तो कोई सौदा हुआ। उसने कहा कितनी कीमत लेते हो? उसने कहा 300 रुपए। उसने कहा 300 तो मैं दे दूं मगर अबरक नहीं लगाया तुमने, अगर अबरक भी साथ लगा देते तो बड़ी खूबसूरत घोड़ी नजर आती। तो ये लतीफा ही है असल में, लेकिन ऐसा दर्दनाक लतीफा है जो हमारे माहौल पे सादिक आता है। हमारी हर मंडी का किरदार यही है, अबरक लगाना भूल जाए तो भूल जाए, वरना माया जरूर लगाते हैं। तो ये कोई इंसाफ नहीं, कोई शराफत नहीं, कोई अकल की बात नहीं है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो नसीहतें की, आज तक आपको इल्म नहीं कि वो क्या नसीहतें हैं, आज भी आपको पता नहीं कि किन खतरात से आपको आगाह फरमाया था, किन गढ़ों में गिरने से आपको बचने की तलकीन फरमाई थी, लेकिन आंखें बंद करके ऐसा करते चले जाते हैं। दूध देने वाले जानवरों के दूध रोक लेते हैं कई के दिन, और इतना बेचारों को फिर पानी पिलाते हैं कि वो दूध भी पतला होकर बढ़ता है, और कई दिन का रोका हुआ जिसकी वो जिसको दोहा ना जाए उसकी वजह से वो थन खूब भर जाते हैं, सौदा करते हैं, खरीद कर एक बेचारा जमींदार लेके घर आता है तो पहले दिन 20 से दूसरे दिन 1.5 पाव, कोई नस्बत ही नहीं रहती। तो ये कोई शराफत नहीं है, कौमी किरदार बड़ा जलील हो जाता है, हर शख्स के लिए मुसीबत है। इसलिए खुल्क मोहम्मदी में हमारी निजात है, उसको अपनाएं, फिर जितना भी आपका हक होगा आपको मिलेगा और उसी में बरकत पड़ेगी, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत का भी वादा फरमाया है। एक हदीस मुसनद अहमद से और अबू दाऊद दोनों से ली गई है, हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी आपके पास दो आदमी आए जिनमें वरासत की मलकियत के बारे में झगड़ा था और मामला पुराना हो जाने की वजह से सबूत किसी के पास ना था, यानी वरासत का झगड़ा था, देर इतनी हो चुकी थी कि कोई उस वक्त के मौके के गवाह भी ऐसे नहीं थे, कोई सबूत नहीं पेश कर सकता था, लेकिन मुतालबे में दोनों की शिद्दत थी। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर फरमाया, मैं इंसान हूं और हो सकता है कि तुम में से कोई ज्यादा लसान हो और खूब चर्ब जुबानी से काम ले और बढ़ बढ़ के बातें करे और अपने जुबान की होशियारी से मुझ पर सरअंदाज हो जाए। फरमाया, कोई उम्दा अंदाज और लहजे में बयान कर सकता हो और मैं उसकी बातों से मुतासर होकर राय कायम कर लूं और उसके हक में फैसला दे दूं, आखिर मैं इंसान हूं और रोजमर्रा के मामलात में इस किस्म की बशरी गलती सरजद हो सकती है। लेकिन साथ फरमाया, ऐसी सूरत में उसे इस फैसला से फायदा नहीं उठाना चाहिए जिसकी हक में नाजायज फैसला हो जाए, और अपने भाई का हक नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसके लिए वो एक आग का टुकड़ा है जो मैं उसे दिला रहा हूं। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो आग के टुकड़े की कोई तवक्को भी नहीं की जा सकती, दूर की भी तवक्को नहीं की जा सकती, मगर एक धोखेबाज जब गलत बातें बयान करेगा और गवाही मौजूद नहीं होगी तो जो तभी मंतकी नतीजा निकलना चाहिए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फितरी मंतक से वही नतीजा निकालेंगे जो निकलना चाहिए, और इसके नतीजे में अगर उससे कुछ ऐसी चीज हासिल हो जाए जो उसका हक नहीं है तो फरमाया वो मुझसे आग ले रहा होगा। اور اپنے لیے, اور وہ جو زائد چیز وہ مجھ سے لے گا, وہ دولت جو مجھ سے حاصل کرے گا, قیامت کے دن وہ سانپ بن کر اس کی گردن سے لپٹ جائے گی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ لوگ دونوں جھگڑنے والوں نے یہ بات سنی تو دونوں کی روتے روتے چیخیں نکل گئیں, اور اس میں سے ایک نے عرض کیا, یا رسول اللہ میری ساری جائیداد لے کر اس کو دے دے, مگر میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ کسی غلطی سے آپ کا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے جو میرا حق نہ ہو. انہوں نے کہا میرے بھائی کو دے دیں. یہ سن کر آپ نے فرمایا تم اس پر آمادہ ہو تو یوں کرو کہ جائیداد تقسیم کرو, قرآن اندازی کرو, جس کے حصہ میں جو کچھ آئے, جو قرآن نکلے اسے وہ خوشی سے لے لے. اور اس کا طریق یہ ہے کہ ایک شخص جائیداد کے اندازے کرتا ہے, اسے وہ تقسیم کرتا ہے اپنی طرف سے انصاف کے ساتھ, اور دوسرے کو قرآن اٹھانے کا حق ملتا ہے پہلے, یا وہ فیصلہ کرنے کا حق ملتا ہے کہ میں ان میں سے جو مرضی چن لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنے تم محتاط ہو گئے ہو اور تقویٰ پر قائم رہنا چاہتے ہو تو زیادہ اور کم کی بحث چھوڑ دو, برابر تقسیم کر لو. اور اس کا طریق یہ بیان کیا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے, چنانچہ اسی کے مطابق پھر ان دونوں کا فیصلہ ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. مسلم کتاب البر سے یہ روایت لی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر بھاؤ نہ بڑھاؤ, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو, ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا, اس کی تحقیر نہیں کرتا, اس کو شرمندہ یا رسوا نہیں کرتا. آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ یہاں ہے. یہ الفاظ آپ نے تین دفعہ دہرائے, پھر فرمایا انسان کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے. ہر مسلمان کا خون, مال, عزت, آبرو دوسرے مسلمان پر حرام اور اس کے لیے واجب الاحترام ہے. یہ ایسی نصیحتیں ہیں جن میں معاشرے کی روزمرہ کی برائیوں کے حوالے سے نیکیاں اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے. بغض کا تعلق حسد سے بھی ہے, اور حسد کا بغض سے, اور پھر مال میں ایک دوسرے سے دھوکہ کرنے سے بھی ان باتوں کا تعلق ہے. ایک انسان جب اپنے بھائی کی خوشی پر راضی نہیں ہوتا, مثلا ایک تجارت, ایک بھائی کی تجارت چمک رہی ہے اور دوسرے بھائی کو مزہ نہیں آ رہا, پسند نہیں آ رہی, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو وہ اس کے پاؤں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی ٹانگ کھینچنا جس کو کہتے ہیں, اور اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے, یا دھوکہ دہی سے یا دوسری چلاکیوں سے اس سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. بس اخلاقی خرابیوں میں جو لین دین سے تعلق رکھتی ہیں, حسد کا بہت گہرا تعلق ہے. شریکے میں کسی کا گھر اونچا بن گیا, کسی کی عمارت پختہ ہو گئی, تو یہی چیز دوسرے کو کھائی چلی جاتی ہے. ایک دفعہ ایک کسی اچھی چیز پر کسی نے مبارکباد دی تو ایک دوسری عورت نے کہا کہ اب تم بھی کوشش کرو گی کہ ایسی بناؤں میں یا اس سے بڑھ کر بناؤں. تو وہ نیک خاتون تھی, اس نے کہا نہ بیوی, مجھے اس سے ہی بڑی خوشی ہے, میری بہن کی چیز ہے, مجھے اچھی لگ رہی ہے, تو مجھے تو خیال بھی نہیں آیا کہ میں اس سے بڑھ چڑھ کر بناؤں. اللہ کی مرضی ہے, زیادہ دے تو اس کی مرضی, لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں. یہ جو روح ہے اگر یہ مومنوں میں پائی جائے تو سب کی خوشی بن جاتی ہے, ہر ایک کی خوشی ہر دوسرے کی خوشی ہو جاتی ہے, اور ایسے لوگوں کا دل ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے اور اطمینان پاتا ہے. اپنے بھائیوں میں سے کسی کو خوشحال دیکھیں تو ان کا دل بھی راضی ہوتا ہے, وہ اور دعائیں دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ پھر حسن سلوک فرماتا ہے. اور ایسے بندے کی ادائیں خدا کو بہت بھاتی ہیں, اور وہ ان کے لیے بھی اس جیسی نعمت یا بعض دفعہ اس سے بڑھ کر نعمت دینے کا فیصلہ فرما لیتا ہے. لیکن وہ لوگ جو حسد کرنے لگتے ہیں, ان کی نیکیاں بعض دفعہ اس طرح کھائی جاتی ہیں کہ اس کے بعد ان کو روحانی طور پر کوڑ ہو جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روحانی بیماری کوڑ ہے, اور اس کوڑ کی علامت یہ ہے کہ اگر اپنے بھائی کو اچھا دیکھو تو تمہیں تکلیف ہو, اور بھائی کو برا دیکھو تو تمہیں خوشی ہو. یہ روحانی کوڑ ہے جس کا علاج پھر کوئی نہیں. یہ ناسور بن جاتا ہے جو اپنے جسم کو کھانے لگتا ہے, وہ آگ جو دوسرے کو جلانے کی تمنا رکھتی ہے مگر جلا نہیں سکتی, وہ اپنے آپ کو ضرور بھسم کر جاتی ہے. بس ایسے لوگ ہر روحانی فیض اور برکت سے محروم رہ جاتے ہیں. بس اگر اپنے بھائی کی کوئی اچھی چیز آپ کو معلوم ہو تو وہ موقع ہے اپنے دل کو ٹٹول کر اپنی تشخیص کرنے کا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی ہے وہ اسی حدیث نبوی سے تعلق رکھتی ہے کہ تباغضوا نہ ہو. یہ لفظ جو استعمال ہوئے ولا تباغضوا عربی میں استعمال ہوئے ہیں, مطلب ایک دوسرے سے بغض کا معاملہ نہ کیا کرو, یعنی وہ تم سے بغض کر رہا ہو اور تم اس سے بغض کر رہا ہو. ولا تحاسدوا, اور ایک دوسرے سے حسد کا معاملہ نہ کیا کرو, جب تم حسد کرو گے تو پھر دوسرے تم سے بھی حسد کریں گے. ساری سوسائٹی میں ایک دوسرے سے بغض, ایک دوسرے سے حسد کا تعلق جاری ہو جاتا ہے, یا ایک دوسرے بے تعلقی جاری ہو جاتی ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو کوڑ فرما کر اس کی ایک پہچان بتائی کہ جب بھی تمہیں کسی کی طرف سے خوشی کی خبر ملے تو اپنے دل میں دیکھو کہ تمہیں کیا ہوا ہے. اگر چٹکی کاٹی گئی ہے, اگر تکلیف ہوئی ہے, لگا بعض دفعہ لگا کہ خنجر گھونپ دیا ہے, تو اسی حد تک تم بیمار ہو. جتنی زیادہ تکلیف اتنا کوڑ آگے بڑھ چکا ہے, اور جتنی خوشی ہوگی اتنا ہی تم ایمان کے رستے پر آگے بڑھنے والے ہو. اگر بھائی کی اچھی خبر سے تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے, تم کو الحمدللہ فلاں کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی, تو یاد رکھو کہ تم ایمان کے رستے کے مسافروں میں سب سے آگے بڑھنے والے مسافروں میں ہو. اور کم سے کم اگر تکلیف نہیں ہوتی تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت اچھی صحت نہیں مگر بیمار بھی نہیں ہے. مگر ہمارے معاشرے میں بیماریاں زیادہ بڑھ رہی ہیں, اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا مشرقی ملکوں میں تو بہت ہی زیادہ تباغض اور تحاسد پایا جاتا ہے, لیکن مغربی قوموں میں بھی کم نہیں ہے. یہ وہ بیماری ہے جس میں یہ بھی ہم سے خوب مقابلہ کرتے ہیں. یہ جتنے آپ نے دیکھے ہوں گے سر مڑائے ہوئے پھرنے والے, بعض وہ اچھا گھر دیکھتے ہیں اس کے شیشے توڑ دیتے ہیں پتھر مار مار کے, موٹر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ڈینٹ ڈال دیتے ہیں اس کے شیشے توڑ کے, اپنا کوئی بھی فائدہ نہیں مگر دوسرے کا نقصان کر کے راضی ہوتے ہیں. یہ کوڑ ہے جو وہ لوگ جو محروم ہیں بعض خوبیوں سے وہ اپنے لیے لعنتیں لے لیتے ہیں, خوبیاں تو پھر بھی حاصل نہیں کر سکتے. کسی کے گھر کے شیشے توڑنے سے ان کے گھر کے شیشے تو نہیں لگ جائیں گے, کسی کی کار کو نقصان پہنچا کر ان کو تو کار نصیب نہیں ہوگی, مگر وہ تو چونکہ بے دین لوگ ہیں ان کو علم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. مومن اگر ہو, مومن کہلا کر ایسی باتیں کرے تو اس کا تو سراسر نقصان ہی نقصان کا سودا ہے. اس کی نیکیاں کھائی جاتی ہیں اس بیماری سے, اور خدا تعالیٰ کا غضب وہ حاصل کر لیتا ہے. دیکھیں ناسور اور کینسر کھانے والی چیزیں ہیں, یہ وہ بیماریاں ہیں جو اوروں کا نہیں تو اپنا گوشت کھاتی ہیں, اور اسی کا نام ناسور بھی ہے اور کینسر بھی جب اور بڑھ جائے اور لا علاج ہو جائے. تو یہ جو بیماریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ان کی بہن ہی یہی نوعیت ہے. یہ دوسرے کو تو کھا نہیں سکتی, اپنی روحانی خصلت طاقتوں کو اپنی خوبیوں کو کھانے لگتی ہیں, اور انسان اس کوڑ کا مریض ہو کر محض ایک ذلیل اور رسوا ڈھانچہ بن جاتا ہے، اس میں کچھ بھی قابل قدر چیز باقی نہیں رہتی. بس ان سے پرہیز کریں. پھر فرمایا پیٹھ نہ موڑو دوسرے سے. پیٹھ نہ موڑنے کا کیا مطلب ہے؟ پیٹھ موڑنے سے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے اونچا نہ سمجھو اور اس سے بے اعتنائی نہ کرو. بعض لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ کسی مجلس میں ہوں جہاں اچھے کھاتے پیتے لوگ اچھے کپڑوں میں ملبوس ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی ان کا پرانا غریب بھائی یا دوست یا کلاس فیلو ان تک آ جاتا ہے، تو وہ اس طرف پیٹھ پھیر لیتے ہیں کہ ان کو یہ نہ پتہ نہ چل جائے کہ ہم ایک دوسرے سے بے تکلف دوست ہیں. اور اگر وہ بے تکلفی سے بات کرے تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ تم کہاں آدھم کے ہو، پرانی باتیں پرانی ہو گئی، اب تو میرا مرتبہ بڑا بڑھ چکا ہے، میں اونچا ہو گیا ہوں، دیکھتے نہیں کن لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی باریک نظر سے اپنے صحابہ کی کمزوریاں دور فرماتے تھے. دھوبی کپڑوں کو پٹخ پٹخ کر اس کے داغ دور کرتا ہے، لیکن بعض اور بھی محنت کرنے والے ہیں، وہ واپس لا کے پھر نظر سے دیکھتے ہیں اور ایسے مسالے رکھتے ہیں، اگر ذرا سا بھی کوئی داغ رہ جائے اس کو بھی دھوتے ہیں. مگر روحانی بدن صاف کرنے والوں میں، تمام صاف کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تھا، کیونکہ آپ کے متعلق قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ پاک بازوں کو پاک کرنے والے تھے، ان لوگوں کے مزکی تھے جو پہلے ہی پاک لوگ ہو چکے تھے، تقوی شعار کو مزید تقوی عطا کرتے تھے. چنانچہ قرآن کریم نے یہی تعارف فرمایا ہے شروع میں ہی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے بڑے متقی بھی محمد رسول اللہ کے دربار میں آئیں گے، تو اس تعلیم کی برکت سے وہ ان کے تقوی میں بھی ترقی ہوگی اور ان متقیوں کو بھی ہدایت ملے گی. بس متقیوں کو تقوی سکھانے والا، پاک بازوں کو پھر پاک کرنے والا، یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اسی لیے آپ نے پھر آخر پر یہ نصیحتیں فرمانے کے بعد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، مجھ سے تقوی سیکھو، پھر تم پاک اور صاف بنائے جاؤ گے. بس معمولی سی بے رخی جو بھائی کے ساتھ ہے یہ بھی تقوی کے خلاف ہے. سودے پر سودا کرنا یہ بھی حسد اور بغض کا بچہ ہے، کیونکہ اگر کسی بھائی کا اچھا سودا ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہے، تو آپ کہیں گے میرے ساتھ ہو جائے، تو چار آنے بڑھا کر آپ بیچ میں دخل اندازی کریں اور سودا کر لیں تو یہ ناجائز ہے. ایک طرف منڈی میں مال لے جانے کی نصیحت ہے، دوسری طرف براہ راست اتفاقاً سودے ہوتے رہتے ہیں، ان کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ہر سودا منڈی میں جا کر ہو، مراد یہ ہے کہ جو قدرتی طبی اقتصادی ذرائع سے مال خود بخود منڈی پہنچتے ہیں، ان کے اس طبی فلو میں، اس طبی حرکت میں تم نے مداخلت نہیں کرنی اور اس کو مصنوعی نہیں بنا دینا. یہ اقتصادی طبی تقاضے ہیں، ان میں دخل اندازی نقصان دہ ہے اور مومن کے لیے ناجائز ہے. لیکن یہ مراد نہیں کہ آپس میں کوئی سودا نہیں کرنا. بس آپس کے سودوں میں یہ فرمایا گیا، جب آپس میں سودا کر رہے تو منڈی تو نہیں ہے جہاں بھاؤ پر بھائی دیے جائیں، جہاں نیلامیاں ہو رہی ہوں، تمہارا فرض ہے کہ خاموشی سے وہ سودا ہونے دو. اگر وہ سودا ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ہوتا، پھر تم زیادہ دے کر اسے خریدنا چاہتے ہو تو تمہارا حق ہے. اور اس سودے کے طریق کو بیاہ شادی کے ساتھ بھی وابستہ فرما دیا. اگر کسی کو علم ہو کہ کسی اس کے کسی بھائی عزیز، کسی وہ دوست واقف نے کسی بچی کا پیغام دیا ہوا ہے، تو اسلامی اسلوب یہ ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو وہ انتظار کرے، اور اگر کوئی لمبا لٹکانا چاہتا ہے تو اس کا فرض ہے لڑکی کے ماں باپ کا کہ شروع میں بتا دیں اس کو کہ ہم مجبور ہیں، ہم جلدی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ آزاد ہیں. اگر دوبارہ درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ کو حق ہے، لیکن یہ جو سودا ہے یہ اس وقت کالعدم سمجھا جائے. ایسی صورت میں جس کا جو چاہے پیغام دے سکتا ہے, لیکن اگر کوئی پیغام کسی کا آیا ہو اور وہ لٹکا کر بیٹھ جائے اور یہ انتظار کرے کہ شاید کوئی اور اچھا پیغام آ جائے, تو یہ بھی سراسر ظلم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی خلاف ورزی ہے. بس جہاں ایک طرف پیغام دینے والوں کو سمجھایا کہ پیغام پر پیغام نہیں دینا, یہ ایسی ہی بات ہے جیسے سودے پر سودا کر رہے ہو, وہاں دوسری طرف ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے جن کو بچیوں کے پیغام ملتے ہیں کہ پیغام کے انتظار میں نہ بیٹھیں, کیونکہ اگر پیغام کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر بیٹھ رہے ہیں. آپ نے تو فرمایا ہے سودے پر سودا ہونا ہی نہیں, تو تم کس بات کا پھر انتظار کر رہے ہو؟ اس لیے انتظار کرنا ہی اس نصیحت کی خلاف ورزی ہے. یا یہ کہیں کہ ہمیں کچھ وقت لگے گا سوچنے میں, آپ انتظار کر سکتے ہیں تو کریں, یا یہ کہیں کہ ہمیں چونکہ زیادہ وقت چاہیے اس لیے آپ آزاد ہیں. درمیان کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے. اگر اس نصیحت کو ہم روزمرہ کے معاشرے میں رائج کر دیں تو ہماری اقتصادیات بھی بہتر ہو جائیں گی اور ہمارے سوشل تعلقات اور معاملات بھی خدا کے فضل سے بہتر ہو جائیں گے. ایک آخری بات میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ مضمون تو لمبا ہے اور بھی خطبوں میں چلے گا, کہ ایک ایسی بات ہے جس کو میں آج اس نئے مرکز میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے بطور اعلان کے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ جماعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری آئندہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے خیال میں از خود ہی ہمیں بڑی سے بڑی جگہ مہیا کرتا چلا جا رہا ہے, اور ایک جگہ کے تنگ ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اور جگہ عطا فرما دیتا ہے. آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک ہے. بس ان جگہوں کو جو آپ کو عطا ہو رہی ہیں خیر و برکت سے بھریں. اگر خیر و برکت سے بھریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وعدہ فرماتا ہے بلدتن طیبتن و رب غفور, یہ بلدتن ہے بلدتن ہے بلدتن طیبتن بلدتن ہے اچھا ٹھیک ہے بلدتن طیبتن و رب غفور, کہ اچھا شہر پاک شہر جہاں اچھے شہری لوگ ہیں رہتے ہیں, یا بستی ایسی بستی جہاں اچھے اچھے لوگ ہیں اس کو بلدتن طیبتن کہا جاتا ہے, و رب غفور اور اللہ بخشش کرنے والا. بڑی برکتیں پڑتی ہیں ایسی جگہ میں جہاں اچھے لوگ اس بستی کو طیب بنا دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میری مغفرت کا سلوک ان سے جاری رہتا ہے, جو کمزوریاں ہیں ان پہ بھی پردے پڑ جاتے ہیں, ان کی خوبیاں بڑھتی رہتی ہیں. بہت ہی پیارا نقشہ ہے. بس ہر اس جگہ کو جو خدا تعالیٰ مزید وسعتیں دیتے ہوئے آپ کو عطا کرتا ہے اسے بلدتن طیبتن میں تبدیل کریں اور اپنی پاکیزگیوں سے اس جگہ کو اچھا بنا دیں. یہ تو خوشخبری کا اعلان ہے اور ایک انذار بھی ہے, کیونکہ خوشخبری کے ساتھ انذار بھی لگا ہوا ہے. میں نے بار بار یہ جماعت کو نصیحت کی کہ اپنے سودوں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھیں کہ جو بھی حرام کا کاروبار کرتا ہے, خصوصاً سور اور شراب کا کاروبار کرتا ہے, اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے اور اس سودے کو ملعون قرار دیا ہے. اس لیے بار بار نصیحت کی کہ اس سے باز آ جاؤ, اور پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ میں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کا چندہ جماعت کے لیے وصول نہیں کروں گا. اگر انہوں نے ایسی زندگی بسر کرنی ہے کہ ایسا رزق اپنے لیے اپنا لیتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ڈال چکے ہیں, تو ٹھیک ہے اپنی ذات پر اپنے بچوں پر یہ حرام رزق خرچ کرتے رہیں, جماعت کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں, ہم یہ نہیں لیں گے. ایک لمبا عرصہ تک ان سے یہ سلوک رکھا گیا جبکہ جماعت کی طرف سے مجھ پر بار بار دباؤ ڈالا گیا کہ یہ اب لوگ ڈھیٹ ہو چکے ہیں, جنہوں نے توبہ کرنی تھی کر لی ہے, جن تک بات پہنچنی تھی پہنچائی گئی, بار بار پہنچائی گئی, جنہوں نے اثر قبول نہیں کیا ان کے لیے اب کچھ اور قدم اٹھانا چاہیے. میں ان سے کہتا تھا ان جماعت میں شرافت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرافت کام آئے گی, جب ناراضگی کا اظہار ہوگا تو آہستہ آہستہ باز آ جائیں گے. لیکن افسوس کہ ہمبر کے ریجن میں خصوصیت سے ایسے بد نصیب ساری جرمنی میں سب سے زیادہ موجود ہیں جن پر یہ نیک نصیحتیں اثر انداز نہیں ہوئیں۔ ایک موقع پر ایک دفعہ ایک شریف انسان کسی دکان سے ایک بڑا سودا کر کے آیا، پیسے چیزیں لے لیں اور پیسے کہا ہم بعد میں پہنچ جائیں گے، اور ایک دو تین مہینے گزر گئے اس کو بل نہیں آیا۔ تو آخر وہ دکاندار کے پاس پہنچا، اس نے کہا، اس کو پیسے بھی ادا کیے اور پوچھا کہ آپ نے تین مہینے تک اتنی خاموشی اختیار کی، مجھے بل ہی نہیں بھیجا، یاد دہانی بھی نہیں کرائی۔ تو دکاندار نے کہا میں شرفا کو یاد دہانی نہیں کرایا کرتا، مجھے پتہ ہے کہ شرفا خود ہی خیال رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا اگر کوئی نہ دے اور نہ ہی دے تو اس نے کہا پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریف انسان نہیں ہے، پھر اس کی یاد دہانی کرواتا ہوں۔ تو جب اتنی لمبی لمبی مدت گزر گئی اور میں نے آپ کے اندر شرافت کے کوئی آثار نہیں دیکھے، یعنی ان لوگوں میں جن کو یہ لمبے عرصے تک مہلت دینا ان کو ہلاکت سے بچا نہیں سکا، تو آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ امیر صاحب جرمنی سے میں نے جیسا کہ رستے میں بات کی تھی، ایسے وہ لوگ جن کو مہلتیں دی گئیں اور وہ ہٹ دھرمی سے اس بات پر قائم ہیں، ان کے اخراج اس جماعت کا اعلان کر دیں، اور اب وہ ان کی مرضی ہے، انہوں نے دنیا قبول کر لی ہے تو دنیا میں رہیں، آئندہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور ان آخرین میں وہ نہیں لکھے جائیں گے جن کا ذکر یہاں چل رہا ہے۔ اگر کوئی ان میں کسی میں شرافت اور حیا ہے تو خدا اسے بچا لے، اور باقیوں کا معاملہ پھر خدا کے سپرد ہے، وہ جو چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلہ فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ یہ رہتی ہیں الگ کر لیں، یہ ہو چکی ہے۔